لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھ دے محمد، شہیدوں کی حیات کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. اسی مضمون کی ایک اور آیت قرآن مجید میں موجود ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تقولوا، کہ اپنی زبان سے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. یعنی ایک آیت میں انسان کے ذہن پر پابندی ہے اور ایک آیت میں انسان کی زبان پر پابندی ہے. نہ زبان سے بولو کہ شہید مردہ ہے، اور نہ ذہن سے سوچو کہ شہید مردہ ہے، بلکہ شہید زندہ ہے. اور یہ بات ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر جانا حیات کیسے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بچ گئے وہ زندہ ہیں اور جو مارا گیا وہ مردہ ہے، یعنی تمہارے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ شہید مردہ ہے. البتہ شہید سے یہ بات نہیں کی جا رہی ہے، شہید سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے شہید تم زندہ ہو، بلکہ ہم سے یہ بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ گمان لاحق ہوا ہے کہ شہید مردہ تو نہیں ہے. شہید کو تو یہ گمان لاحق نہیں ہوا کہ شہید مردہ ہے، اور جو بچ گئے ہیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ حیات اور ممات، زندگی اور موت اصل کیا چیز ہے، اصل ہمیں سمجھانا ہے. وَإِلَّا شہید تو اپنے مرتبے پر فائز ہو گیا، اصل ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ حیات کس کو کہتے ہیں، زندہ رہنا کس کو کہتے ہیں، اور مردہ ہونا کس کو کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو مارا گیا وہ مر گیا، وہ مردہ ہے، اور ہم جو بچ گئے وہ زندہ ہیں. آپ اسی آیت کو تھوڑا سا الٹ دیجئے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں، سبیل خدا میں، سبیل خدا پر جو لوگ مارے گئے انہیں مردہ شمار مت کرو، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. اسی آیت کو اگر الٹ دیا جائے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل نہیں ہوئے کیا ہیں وہ؟ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل نہیں ہوئے وہ مردہ ہیں۔ تو قرآن مجید زندگی، حیات اور شہادت دونوں کا مفہوم بیان کر رہا ہے کہ ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ تم زندہ ہو تو تم زندہ ہو، ہرگز اپنے آپ کو زندہ نہ سمجھنا، کیونکہ زندہ وہ ہے جو راہ خدا میں مارا گیا، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے، راہ خدا میں جو مارا گیا وہ زندہ ہے، راہ خدا میں جو قتل نہیں ہوئے وہ مردہ ہیں۔ اور شہید جو میدان میں جاتا ہے، ایسے تو کئی لوگ آئے دن مرتے رہتے ہیں، لیکن شہید کا مرنا اور عام لوگوں کا مرنا زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ البتہ شہید کو اس کا مرنا شہید کی عظمت کا سبب نہیں ہے، شہید کا مر جانا، شہید کا اپنی جان قربان کر دینا عظمت کا سبب نہیں ہے، بلکہ شہید کا خود زندہ ہونا، یعنی شہادت سے پہلے کی جو زندگی ہے شہید کی، وہ اس کی عظمت کا سبب ہے۔ وہ اس لیے کہ جب شہید اپنی شہادت دینے سے پہلے اس نے جو زندگی گزاری، شہید کو یہ معلوم ہے کہ میں جب جاؤں گا، ایک وہ شہادت ہے جو اتفاقی ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے بم دھماکہ ہو گیا، گھر سے خست کر کے تو نہیں آئے تھے شہید ہونا ہے، ارادہ کر کے تو نہیں چلے تھے شہید ہونا ہے، اتفاقی طور پر شہید ہو گئے، اعزازی شہید، جیسا ہم کہتے ہیں نا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ اعزازی شہادت ہے کہ جو محبت محمد و آل محمد میں مر گیا وہ شہید ہے۔ کیسے شہید ہے؟ اس نے نہ جہاد کیا، نہ تلواریں کھائی، نہ اس کا خون بہا، پھر شہید کیسے ہو گیا؟ تو جس طرح سے اعزازی ڈگریاں دی جاتی ہیں یونیورسٹیز میں، کہ ایک شخص ہے، بزرگ شخص ہے، بڑا آدمی ہے، اس کو اعزازی طور پر ڈگری دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ شخص، اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جا رہی ہے، اعزازی ڈگری ہے۔ اعزازی ڈگری اور حقیقی ڈگری میں زمین آسمان کا فرق۔ وہ شخص جو اپنے بستر پر مر رہا ہے شہید ہے ضرور، لیکن اعزازی شہید ہے، حقیقی شہید نہیں ہے۔ حقیقی شہید کون ہے؟ حقیقی شہید وہ ہے جو اپنے پیروں سے چل کر مقتل میں جائے۔ شہید نے سبیل خدا کا انتخاب، دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ راہ خدا پہ، سبیل خدا پر مرنا آسان ہے، سبیل خدا پر جینا مشکل ہے، اللہ کی راہ میں مرنا آسان ہے۔ اللہ کی راہ، البتہ اللہ کی راہ میں مرنا جانتے وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں جینا سیکھ لیں، اللہ کی راہ میں وہی مرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں، کیونکہ شہادت اختیار کرنے کے لیے کئی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں انسان کو، اور ہم جو شہادت سے گھبراتے ہیں یا مرنے سے گھبراتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ چھوڑنا نہیں چاہتے ان چیزوں کو، اور شہید وہ ہوتا ہے جو آگہی کے ساتھ، پورے علم، پوری آگہی، پورے اختیار، پورے ارادے کے ساتھ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے دور ہوں، ہم کبھی نہیں چاہتے، لیکن شہید آگہی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دوں، آگہی کے ساتھ۔ تو اتفاقی شہادت، اور اللہ نے جو یہ، اللہ جو یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ اعزازی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے، اعزاز میں نہیں کہہ رہا شہید کے، بلکہ حقیقت ہے یہ کہ جو لوگ اپنے پیروں سے چل کر مقتل میں جاتے ہیں اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، پروردگار کہہ رہا ایسوں کو تم مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہیں۔ شہید اپنی انانیت کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنی تمام تر وابستگیوں کو ختم کر کے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اپنے پیروں سے چل کر مقتل میں جاتا ہے۔ اور ایسے ہی شہید کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا، ان کو مردہ گمان نہ کہنا، ان کو مردہ نہ کہنا اپنی زبانوں سے، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ لیکن شہید، ہم شہید کے بارے میں ہمارے بڑے دغدغے ہوتے ہیں کہ اب شہید شہید ہو گیا ہے، اب اس کی بیوہ کا کیا ہوگا، اب اس کے بچوں کا کیا ہوگا، کیسے ان کی زندگی گزرے گی۔ اور اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ مرنا، یہ خون رائے گاں چلے گیا، یہ خون یوں ہی بہ گیا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے۔ جس زمانے میں ایران عراق جنگ ہو رہی تھی 8 سالہ دفاع مقدس، اس زمانے میں ہم چھوٹے تھے، حیدرآباد میں سب کی زبانوں پر یہی بات تھی کہ جوانوں کو کٹوا دیا جا رہا، جوانوں کو کٹوا دیا جا رہا، خون ضائع ہو رہا، خون ضائع ہو رہا، خون بہایا جا رہا، خون رائے گاں جا رہا۔ اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اتنے جوان، 2.5 لاکھ لوگ ایران کی طرف سے شہید ہوئے تھے اور ادھر سے پتہ نہیں کتنے ہلاک ہوئے، امام خمینی کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ اس بہنے والے خون کا ذمہ دار کون، تو امام خمینی نے جواب دیا کہ اس بہنے والے خون کا ذمہ دار وہی ہے جو صفین میں بہنے والے خون کا ذمہ دار ہے۔ صفین میں بہنے والے خون کا ذمہ دار جو ہے وہی اس جنگ میں بہنے والے خون کا ذمہ دار ہے۔ شہید کا خون ہماری نظر میں رائے گا یوں ہی بہ گیا ہم سمجھتے ہیں، اور اس وقت سمجھتے ہیں کہ جب شہید کا قاتل پکڑانا جائے۔ اب یہ شہید اس نے اپنی شہادت پیش کر دی، ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کا قاتل پکڑا جائے، اس کو سزا ہو، تو شہید کا خون رائے گا نہیں گیا۔ قاتل کا پکڑا جانا اہم نہیں ہے، اور شہید کو اس بات کا دغدغا بھی نہیں ہے کہ میرا قاتل پکڑا جائے، اور اگر اس بات کا دغدغا رہتا تو جان دینے کے لیے میدان میں حاضر ہوتا ہی نہیں۔ شہید کو اس بات کا دغدغا نہیں ہے کہ میرا قاتل پکڑا جائے اور اس کو سولی پر چڑھایا جائے تو میرا خون رائے گا نہیں گیا، یا پھر میری بیوہ کے لیے کچھ انتظام کر دیا جائے، یا میرے یتیم بچوں کے نام پر کچھ پیسے کر دیے جائیں تو میرا خون رائے گا نہیں گیا۔ البتہ شہید کو ایک خدشہ ضرور ہے کہ میرا خون رائے گا چلے جائے گا، کب؟ جب میرے مرنے کے بعد میرے ساتھی سبیل خدا کو چھوڑ دیں، وہ راستہ اور وہ مقصد جو میں نے اپنایا ہے، اس مقصد کو جب میرے ساتھی چھوڑ دیں گے تو میرا خون رائے گا چلے گیا، میرا خون یوں ہی بہ گیا۔ لیکن اگر میرے ساتھی، کیوں یہ اس قدر بے دردی سے شہید کرنا کسی کو کیا معنی ہے اس کے؟ اگر شہید کرنا ہی ہے تو ایک گولی دو گولی چلا دیتے، ختم ہو جاتا۔ لیکن اس بے دردی سے قتل کر کے پیغام کیا دینا چاہتے ہیں دشمن؟ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی سبیل خدا پر آئے گا اس کا حشر یہی ہوگا، جو بھی سبیل خدا پر چلے گا۔ اور سبیل خدا پر چلنا آسان نہیں ہے، سبیل خدا مصائب سے پر ہے، سبیل خدا مصائب سے بھری ہوئی ہے، اللہ کا راستہ مصائب سے بھرا ہوا ہے۔ اور شہید یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا راستہ مصائب سے بھرا ہوا ہے قبول کر لیتا ہے اسے، ایسا نہیں ہے کہ شہید یہ نہیں جانتا کہ اللہ کا راستہ مصائب سے پورا۔ جب بھی تم سبیل خدا پر آؤ تو تو پھر تم مصائب کے لیے تیار رہنا، اور اگر تمہاری زندگی میں مصائب نہیں ہے تو یہ سمجھ لینا کہ تم سبیل خدا پر بھی نہیں ہو. تمہاری زندگی میں اگر مصائب نہیں ہیں، مصیبتیں نہیں ہیں، تو سمجھ لینا کہ تم سبیل خدا پر نہیں ہو. شہید پوری آگہی کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ سبیل خدا پر آتا، اور اس کو ایک ہی خدشہ لگا ہوا رہتا. وہ خدشہ یہ ہے کہ مجھے اس بے دردی سے قتل ہوتا ہوا دیکھ کر کہیں میرے ساتھی ان کی ہمتیں پست نہ ہو جائیں، وہ اس سبیل خدا کو ترک نہ کر دیں. شہید کے اس دغدغے کو، شہید کے اس خدشے کو خداوند عالم دور کر رہا ہے کہ اے شہید، یستبشرون، بشارت ہو ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ تیرا راستہ طے کرنے والے، یہ لوگ تیرا راستہ ترک کرنے والے نہیں. جب یہ بشارت خدا کی طرف سے شہید کو ملتی ہے تو شہید کا خون رائے گا نہیں ہے، یہ خون یوں ہی نہیں بہایا گیا. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، اور شہادت اور شہید ہونا اور سبیل خدا پر باقی رہنا یہ رسموں سے ممکن نہیں ہے. رسموں کے ذریعے سے کوئی سبیل خدا پر ٹک نہیں سکتا. سبیل خدا پر ٹکنے کے لیے شہادت ضروری ہے. سبیل خدا پر ٹکنے کے لیے خون کا نذرانہ پیش کرنا ضروری ہے. سید الشہداء جب مکے سے 8 ذوالحجہ کو نکل رہے تھے، حاجی احرام باندھ کر مکے میں داخل ہو رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ اس رسم عبادت کو انجام دے کر ہم فوز عظیم پر فائز ہو جائیں گے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ احرام کھولو، احرام کھولو. کیوں احرام کھولو؟ تم جا رہے ہو حج بجا لانے کے لیے، تم جا رہے ہو حج بجا لانے کے لیے، اور میں جا رہا ہوں حج بچانے کے لیے. حج بجا لانے کے لیے احرام پہننا ضروری ہے، حج بچانے کے لیے کفن پہننا ضروری ہے. حج بچانے کے لیے احرام اتارنا پڑے گا، احرام اتار کر لباس شہادت زیب تن کرنا پڑے گا. اور ہوتا یہی ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ وہ شہید کرتا کیا ہے؟ شہید جا کر مقدسات کو بچا لیتا ہے اپنی جان دے کر، پھر بعد میں لوگ آتے ہیں رسمیں ادا کرنے کے لیے. شہید جاتا ہے، سید الشہداء نے کیا کیا؟ سید الشہداء نے کعبے کی عظمت کو بچا لیا. اب جب سید الشہداء نے کعبے کی عظمت کو بچا لیا تو بعد میں لوگ آ کر طواف کر رہے ہیں، بعد میں لوگ آ کر کعبے کے چکر کاٹ رہے ہیں. اور آج بھی یہی ہے کہ شہید جاتا ہے، جا کے مقدسات کا، حرم اہل بیت کا دفاع کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ دفاع کر کے اپنا خون قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا تو پھر رسم ادا کرنے والے طواف کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور طواف ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم فوز عظیم پر فائز ہو گئے. آج بھی یہی ہو رہا نا، جان دینے والے اپنی جان دے رہے ہیں، خون بہانے والے اپنا خون بہا رہے ہیں روزوں کی حفاظت کے لیے، اور جب وہ اپنا خون بہا چکے، خدا کی بارگاہ میں وہ پہنچ چکے، تو اب ہمارے، ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں کہ اب ہم جائیں زیارت کر کے آئیں. وہ لوگ روزوں کو بچا رہے ہیں، اور جب وہ روزہ بچا چکے، روزہ مکمل، اس کی حفاظت ہو چکی، تو ہم چل پڑتے ہیں کہ اب جائیں طواف کر کے آ جائیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے. اور گمان نہ کریں کہ یہ روزہ یوں ہی بچا ہوا ہے، دشمن قسم خوردہ ہے، قسم کھا چکے ہیں وہ لوگ. قسم کیا کھائی تھی؟ کہ حضرت زینب کے روزے کو ڈھا دیں گی. حضرت زینب، نہ صرف حضرت زینب کے روزے کو بلکہ عراق میں موجود روزوں کو بھی ڈھا دیں گی. دشمن سنجیدہ ہے، دشمن سنجیدہ ہے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے. کیوں؟ حجر ابن عدی کی مزار کو انہوں نے نہیں ڈھایا، جنت البخی کو انہوں نے نہیں ڈھایا. جو لوگ رسول اللہ کے اولاد کی مزارات کو ڈھا سکتے ہیں, بلا فصل اولاد کی مزارات کو ڈھا سکتے ہیں, تو وہ لوگ حجر ابن عدی کی مزار ان کے لیے کیا حقیقت رکھتی ہے؟ شہید یہی سوچ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں جو جا رہا ہوں, اور اس شہید کا وصیت نامہ آپ پڑھیں, آپ دیکھیں وصیت نامے میں جو اس نے بات کی ہے کہ کہا کہ اگر ہم نہیں جاتے شام روضہ زینب کی حفاظت کے لیے تو دشمن نے قسم کھا رکھی تھی کہ روضہ زینب کی حتک حرمت کر دیں. روضہ زینب کی حتک حرمت کا مطلب کیا ہے؟ روضہ زینب کی حتک حرمت کا مطلب وہی ہے کہ کل جو یزید کے لشکر نے چادریں چھینی تھیں, روضہ زینب کو ڈھا دینا روضہ زینب کی حتک حرمت. اور کہا کہ اگر ہم نہیں جاتے تو دوبارہ جناب سکینہ کو زندان میں قید کر دیا جاتا, یعنی جناب سکینہ کا روضہ بھی ڈھا دیا جاتا. ایک بار تو حملہ کر چکے وہ لوگ, اور پھر اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے جو ابھی 2 سال کا ہے کہ میں نے تمہارا نام علی رکھا ہے. علی اس لیے رکھا ہے تاکہ تیرا مولا اور آقا علی ہو, یعنی تو علی کے علاوہ بجز علی کے کسی کی غلامی کو قبول نہ کر, بجز علی کسی کی غلامی کو قبول نہ کر. اور میں نے تیرا نام علی رکھا تاکہ تیرا راستہ بھی علی کا راستہ ہو جائے, تاکہ تیرا راستہ علی کا راستہ ہو جائے. تو شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا کبھی بھی, شہید کا خون بہانے والا بہا دیتا شہید کا خون. لیکن آپ دیکھیں یہ کتنے احمق ہیں شہید کرنے والے لوگ کہ جب تک زندہ تھا کوئی جانتا تھا, جب تک باحیات تھا یہ شہید اس کو کوئی جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. انہوں نے شہید کر کے کیا کیا؟ شہید کر کے اس کو زندہ کر دیا, ساری دنیا جاننے لگی. تو وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ راہ خدا میں مر جانا ختم ہو جانا ہے, ختم ہو جانا نہیں, اگر ختم ہو جانا رہتا تو 72 شہدا کی یاد کب کے مٹ گئی ہوتی. بہتر شہدا کی یاد آج تازہ ہے, آج زندہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں. بلکہ مارنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا, مارنے والے پتہ نہیں کہاں ہیں آج. لیکن اور شہادت میدان جہاد میں جانا ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو قتل کر دیں, مد مقابل کو قتل کر دیں. کبھی کبھی جان دینا, خود جان دینا جان لینے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. کربلا میں جو بچے میدان میں گئے, کیا ان کی ماؤں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ 8 سال کا ہے, اس کے مقابلے میں 40 سال کا ایک شخص آنے والا ہے اور یہ اس کا مقابلہ ویسے نہیں کر سکتا؟ تو پھر بھیجا کس لیے تھا میدان میں؟ مارنے کے لیے بھیجا تھا یا مرنے کے لیے بھیجا تھا؟ ہمیشہ مارنا کارگر نہیں, مارا بھی جائے گا, لیکن شہید دونوں باتوں کے لیے تیار ہو کر میدان میں آتا ہے, مارنے کے لیے بھی اور مرنے کے لیے بھی. لیکن شہید کا مارنے سے زیادہ اگر اثر کسی چیز میں ہے تو وہ خود شہید کا مرنا ہے. شہید کا مرنا اس کے مارنے سے زیادہ اثر رکھتا ہے. آپ دیکھیں کل تک کوئی جانتا نہیں تھا اس شہید کو, لیکن انہوں نے مار کے اس کو زندہ کر دیا. اور شہداء کربلا کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے شہداء کربلا کا سارا خون کربلا میں بہا دیا, لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ شہید کربلا میں شہید ہونے والے ہر شہید کے ایک قطرے سے 1000 شہید پیدا ہو جائیں گے. شہید کا کام ہی یہ ہوتا ہے, شہید شہادت پرور ہوتا, شہید ایک پوری نسل کو شہادت کا پیغام دے کے جاتا. لیکن یہ پیغام کربلا کا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہی شہادت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا، اور پورا ایام عزا گزر جاتا لیکن کہیں یہ پیغام سنایا نہیں جاتا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کا مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے کبھی مرتے نہیں ہیں۔ تو شہید پوری آگہی، پورے علم، پورے اختیار، پورے ارادے کے ساتھ میدان میں جاتا ہے، اور یہ باب کھلتا نہیں تھا، یہ دروازہ کھلتا نہیں تھا اگر سید الشہداء اپنی قربانی پیش نہ کرتے۔ سید الشہداء نے اپنی قربانی پیش کر کے رہتی دنیا تک اللہ سبیل خدا پر قربان کرنے کا، سبیل خدا پر اپنی جان کو قربان کرنے کا راستہ آپ نے فراہم کر دیا سید الشہداء نے۔ تو شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے، اور ہر ایک کے نصیب ہونے والی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ، یہ سوال ہو رہا ہے نا یہ کہ کتنے لوگ شام میں شہید ہو رہے ہیں، یہی شہید کیوں اتنا مشہور ہو گیا، کتنے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں روزوں کی حفاظت کے لیے، کتنے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ کیوں مشہور نہیں ہوئے، یہ کیوں مشہور ہو گیا؟ تو یہ اس لیے مشہور ہو گیا کہ اس کا اخلاص سب سے زیادہ بڑا ہوا تھا، اور اس کا اخلاص خود اس کے چہرے سے آیا ہے۔ جب اس کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے، جلاد جب اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہے، آپ دیکھیں پورے اطمینان میں ہیں، ذری بھی بے اطمینانی، بے تابی، بے قراری کی کیفیت نہیں ہے۔ گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے، پورا اطمینان ہے۔ خنجر چلنے کا منظر تو میں نے نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتے ہم جیسے کمزور لوگ، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ خنجر چلاتے وقت بھی ایک چیخ شہید کے منہ سے نہیں نکلی، اور کس بے دردی سے خنجر چلایا گیا دیکھنے والوں نے دیکھا ہو۔ یہ خنجر چلانا کس بات کی علامت ہے؟ یہ خنجر چلانا ذبح کر دینا، اور ذبح ایسے نہیں کرنا گردن کی طرف، یعنی گلے حلقوم کی طرف سے نہیں، بلکہ گردن کی طرف سے ذبح کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بنی امیہ کے باقیات ہیں، یہ بنی امیہ کی سنت ہے، اور یہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ دوسروں کو خائف کر دیں، تاکہ دوسروں کو اس سبیل پر چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ اور شہید کو یہی دغدغا ہے کہ میرا اس بے دردی سے قتل کیا جانا کہیں تمہارے حوصلوں کو پست نہ کر دے، کہیں تمہاری ہمتوں کو بٹھا نہ دے، میرا اس بے دردی سے قتل ہونا تم کو یہ پیغام دے کہ اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ہر زمانے میں دیکھیں، ہر زمانے میں 60 ہجری میں جو شہادت سید الشہداء نے دی، سن 60 ہجری میں، دو طبقے شہادت کے حوالے سے، یہ دو طبقے ہی سرخرو ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو حسینی کردار ادا کر کے کربلا میں شہید ہو جائے، اور ایک وہ طبقہ جو زینبی کردار ادا کر کے شہیدوں کا پیغام دنیا تک پہنچا دے۔ ہم جو یہاں ہیں، جو حسینی کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم از کم زینبی کردار ادا کریں۔ کم از کم زینبی کردار یہ ہے کہ شہید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے، جو کردار سیدہ زینب نے ادا کیا، یا حسینی کردار تو ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے، تو کم از کم زینبی کردار ادا کر دیں کہ شہیدوں کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور ہمیشہ شہادت دی جاتی ہے ولی خدا کے زیر سایہ، ولی خدا ندا دیتا ہے کہ آؤ اور شہادت، میدان شہادت میں آ کر اپنی شہادت پیش کر دو، اب تو ولی خدا موجود نہیں ہے، ولی خدا غائب ہے، ولی خدا غیبت میں ہے۔ جب ولی خدا غیبت میں ہے تو پھر ندا کون دے؟ تو ولی خدا نے امت کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہے، ولی خدا نے امت کو نائب کے حوالے کر دیا ہے۔ ولی خدا کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کو جھٹلائے وہ ہمیں جھٹلائے، اور جو ہم کو جھٹلائے گا وہ خدا کو جھٹلائے گا۔ تو آج جو پرچم اٹھایا ہوا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرچم آج کون اٹھایا ہوا ہے۔ جان دینا معمولی بات نہیں ہے، اپنے پیروں سے چل کر میدان جہاد میں جانا آسان بات نہیں ہے۔ کیسے متی ہیں یہ، کس بات کے؟ ولی خدا کے، جو اطاعت کی بات ہم کرتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی غیبت میں نائب اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی کتنے راسخ ہیں اطاعت میں کہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب تک یہ مقتل کو سجائے ہوئے ہیں اس وقت تک حریم اہل بیت پر کوئی حملہ ور نہیں ہو سکتا، جب تک یہ شہید اور اس جیسے شہید کئی مقتل کو سجائے ہوئے ہیں اس وقت تک حریم اہل بیت پر کوئی حملہ ور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نائب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی ایک ندا پر اتنے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ میں آپ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان سے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے مرنے سے پہلے یہ جملہ ادا کریں گے کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ بات کہہ سکیں؟ امام خمینی کی وصیت میں یہ بات موجود ہے کہ میں پرسکون انداز میں، پورے اطمینان کے ساتھ، 2.5 لاکھ لوگوں کو کٹوانے والا ہماری یہاں کی زبان میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت ہی پر اگر ہم سے ایک آدمی ہماری وجہ سے قتل ہو جائے تو آخر عمر تک اس کا ملال باقی رہتا ہے، اور شاید مرنے کے بعد بھی اس کا ملال باقی رہے کہ میری وجہ سے کوئی شخص قتل ہو گیا۔ لیکن یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ 2.5 لاکھ لوگ اس کے کہنے پر جا کر اپنی جان قربان کر دیے، اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں پر اطمینان اور پورے سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ اس کو یقین ہے کہ میں نے جو میری ندا پر جس نے لبے کہی ہے، میں نے ندا جو بلند کی تھی وہ حق پر بلند کی تھی، جان دینے والے نے بھی حق پر جان دی۔ جان دینے والے بھی، ندا بھی بلند حق پر ہوئی تھی، جان دی بھی۔ اتنے لوگ تیار نہیں ہوتے جان دینے کے لیے۔ آپ دیکھیں، آپ اس طرف سے بھی تو کئی لوگ مارے جا رہے ہیں دشمن کے، ان کے پاس کوئی اس طرح کی تکریم، اس طرح کا احترام شہیدوں کا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہید ہی شمار نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہلاک شمار کر رہے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ ہلاک ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے۔
شہادت
شہید کی جو موت ہے
قوم کی حیات ہے،
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا،
حق قصیدہ راستہ
کربلا کربلا،
شہادتوں کا سلسلہ
کربلا کربلا،
آواز بلند صلوات
شہید کیا یہ جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں اتنی بڑی شہادت ہوئی، پوری دنیا میں لوگوں نے اس شہید کا سوگ منایا، لیکن یہاں کتنا سناٹا ہے، کسی خطیب کی زبان پر، کسی ذاکر کی زبان پر، کسی عالم کی زبان پر، کس کی زبان پر اس شہید کا تذکرہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں، اس نے شہادت پیش کر دی، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اب وہ نکلیں گے زیارت کے لیے، زیارت کے قافلے تشکیل دے کے اب وہ نکلیں گے زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے جو حرم بچانا تھا وہ کام وہ کر گیا، اب وہ جائیں گے زیارت کرنے جائیں گے، اور جا کر سمجھیں گے کہ ہم فوز عظیم پر فائز ہو گئے. کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم شہید کی ہمدردی میں دو الفاظ بول دو، شہید کی ہمدردی میں دو الفاظ بول دو. اس کے لیے تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. پہلے دشمن کی کوشش کیا تھی؟ کہ باہر اغیار کو مسلط کریں قوم پر، تاکہ اغیار ان کو مارے. اس کا ایک نیا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپس میں ہی اتنے فتنے پیدا کر دیں کہ اغیار کو مارنے کی ضرورت نہ پڑے، یا آپس میں لڑکے مر جائیں. نئے نئے فتنے جو پیدا ہوتے ہیں، ایسوسیشن کا فتنہ، آپ دیکھیں یہ ایسوسیشن والے، اب یہ جب روزہ بالکل پورا امن ہو جائے گا، جب کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا، اس وقت یہ نکلیں گے زیارت کے لیے. یعنی تم اپنی جانیں دے کر روزوں کی حفاظت کرو، جب تم اپنی جانیں دے دو گے، تم اپنا خون بہا دو گے، تو ہم آئیں گے عرض ادب کرنے کے لیے. قوم کی فکر کو مفلوج کرنے کے لیے، قوم کے جوانوں کے جذبات کو، اور قوم کے جوانوں کے جذبوں کو سرد کرنے کے لیے ان کلاسز کا اہتمام ہوا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنا ہی کلاسوں سے بہر ہے، آپ یہ چھوٹی لکیر ہے، آپ بڑی لکیر کھینچ دیجیے. یہ بات کہی گئی نا کہ ہم یہ چھوٹی لکیر ہے ہماری کلاسز، آپ بڑی لکیر کھینچ دیجیے اس کے برابر، یہ چھوٹی ہو جائے گی. مسئلہ یہ نہیں ہے چھوٹی لکیر اور بڑی لکیر کا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی لکیر ہے وہ باطل کی لکیر ہے، وہ لکیر مٹے اور حق کی لکیر کھینچے. وہ لکیر کے بازو بڑی لکیر کھینچنا نہیں ہے، وہ لکیر کو مٹا دینا ہے، کیونکہ وہ لکیر باطل کی لکیر ہے، وہ لکیر کو مٹا کر حق کی لکیر کھینچنا ہے. اور کہا یہ گیا کہ ہم اگر ٹیوب لائٹ ہیں، ہم اگر سی ایف ایل ہیں، تو آپ ایل ای ڈی بن جائیے. کہا یہ گیا نا، سنا نا آپ سب. حال ہی میں ہمارے گھر کے پاس اسٹریٹ لائٹس تبدیل ہو رہی تھی، جب ایل ای ڈی آ جاتا تو پھر سی ایف ایل کا کام ہی کیا ہے وہاں پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایل ای ڈی لائیے سی ایف ایل کے مقابلے میں، سی ایف ایل کے مقابلے میں ایل ای ڈی اس وقت آئے گا جب سی ایف ایل چلا جائے گا، سی ایف ایل کو پھینک کر ایل ای ڈی لائیں گے، سی ایف ایل کی موجودگی میں ایل ای ڈی نہیں آئے گا. جب ایل ای ڈی آ گیا تو سی ایف ایل ناکارہ ہو گیا، سی ایف ایل کو پھینک دینا ہے، سی ایف ایل کو پھینک کر ایل ای ڈی لانا ہے. تو یہ جو کہنا ہے کہ یہ کلاسز جو چل رہی ہیں چھوٹی لکیر ہے، اس کے بازو بڑی لکیر نہیں، یہ بند ہو جانا ہے، یہ بند ہونا، اس کی جگہ علماء کے ہاتھ میں، وہ بھی سب نہیں، گھر میں بٹھانے والے علماء نہیں، گھروں میں بٹھانے والے جوانوں، جب سے ایسوسیشن جوائن کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ جاتے، مساجد میں نظر نہیں آتے. اور نصاب کی بات کی جاتی کہ ہمارا نصاب ہم نے مراجع کے پاس بھیجا، مراجع نے تصدیق کر دی، جب مراجع تصدیق کر دیے تو آپ کون ہوتے ہیں ہمارے نصاب پر اشکال کرنے والے؟ تو مراجع کے پاس جو نصاب آپ نے بھیجا وہ تو ریٹرن ہے، وہ ان ریٹرن جو سینوں میں نصاب تمہارے نفاق کے طور پہ چھپا ہوا ہے، وہ تم نے بھیجا مراجع کے پاس، پہلا سبق جو ان کو پڑھایا جاتا ہے ان کے سینئر سے لے کر جونیئر تک, وہ نفاق ہے. پہلا سبق نفاق کا دیا جاتا. آپ دیکھیں جو بزرگوں نے بھی ان کی جو گفتگو کی اور ان کے علاوہ بھی جو لوگ واٹس اپ پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پر جو اپنے کمنٹس لکھ رہے ہیں, 100% نفاق پر مبنی. منہ کھولتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے انسان کہ یہ منافق ہے. اس کو کوئی اور ایسوسیشن مت کیجیے, ایسوسیشن آف منافقس کہیے, منافقوں کی ایسوسیشن. پہلا سبق نفاق کا پڑھایا جاتا, اور نفاق وہ کرتا جو نامرد ہوتا. اگر تم مرد ہے تو اپنے موقف کو واضح کرو, جس طرح سے ہمارا ہر موقف واضح ہے, ہمارا ہر موقف واضح ہے قوم کے سامنے. ہر چاہے قوم پسند کرے چاہے قوم پسند نہ کرے, ہمارا ہر موقف قوم کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے, اور ہم اپنے موقف کو کہیں بیان کرنے سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے. ہمارا ہر موقف واضح ہے, اور اس موقف کی وضاحت کے لیے چاہے ہمیں جتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑے, لیکن موقف ہمارا واضح ہے. ہم تمہارے جیسے منافق نہیں ہیں, جو بات کہیں گے وہ دلیل کے ساتھ کہیں گے. جو بات کہیں گے وہ دلیل کے ساتھ کہیں گے. ہم منافقت ہم سے نہیں ہوتی, منافقت تم کرو, تمہارے نصاب میں شامل ہے. بلکہ تمہارے نصاب کا پہلا سبق نفاق ہے, اور جب تک نفاق نہیں پڑھاتے آگے کوئی سبق نہیں دیتے. تو لہذا داخلی فتنے پیدا کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جوانوں کے اندر سے دین کا جذبہ ختم کر دیں. دین کے نام پر جوانوں کے اندر سے دین کا جذبہ ختم کر دیں. امام کے نام پر جوانوں کے اندر سے دین کا جذبہ ختم کر دیں. اگر ایسے جوان نہ ہوں قوم میں, اور ایسے جوان پیدا نہ ہوں قوم میں, تو روضہ زینب کی حفاظت کون کرے گا؟ تم تو چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھے ہوئے, کلاسوں میں بیٹھے ہوئے, اور اگر کوئی بلند آواز سے بات کر دے تو شاید راہ فرار اختیار کرو. تم سے حفاظت کہاں ہوگی؟ وہاں پر توپ ہے, وہاں پر گولیاں ہیں, وہاں پر خون ہے, وہاں پر آگ ہے. وہ آگ اور تم ایک تھپڑ برداشت نہیں کر سکتے, تم ایک کسی کی ٹیڑھی نظر برداشت نہیں کر سکتے, تم توپ اور تلوار کیا برداشت کرو گے؟ تو بھلائی کس بات میں؟ بھلائی اس بات میں ہے کہ ہم حسینی کردار, گرچہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں ندامت پشیمانی ہونی چاہیے, پروردگار ہمارے دلوں میں ہمارے ذہن و گمان میں بھی حسینی کردار ادا کرنے کا نہیں ہے. بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے کتنوں کے دلوں میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا شوق ہے؟ کم از کم میں اپنے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو نہیں. تو ہم کر کیا سکتے؟ کر یہ سکتے کم از کم جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر, اپنی بیوی اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جو قربان ہونے جا رہا, ہم ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے, ہم ان کے پیغام کو عام نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں شہید کی اہلیہ بھی کیا بامعرفت اہلیہ ہے. کیا کہا اس نے؟ ہماری خواتین ہوتی پہلے نائب ولی خدا کو پکڑ لیتی کہ یہ کیسا نائب ولی خدا ہے جو ہمارے جوانوں کو کٹوا رہا ہے, اس کو رحم نہیں آتا, میں بیوہ ہو جاؤں گی, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. لیکن یہ بامعرفت خاتون کیا کہتی ہے؟ میں اپنے آنسوؤں کو دشمن پر ظاہر نہیں کروں گی, میں اپنے آنسوؤں کو دشمن پر ظاہر, دشمن مجھے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھے گا, دشمن مجھے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آنسوؤں کا رخ موڑ لیا ہے, میں نے اپنے آنسوؤں کا رخ موڑ لیا ہے حضرت زینب کی طرف, میں نے اپنے آنسوؤں کا رخ حضرت زینب کی طرف موڑ لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں ایک سر کٹا ہوا دیا ہے, زینب نے 72 سر کٹے ہوئے دیے. میں ایک کٹا ہوا سر اللہ کی راہ میں پیش کر سکی, لیکن زینب نے 72 سر پیش کر دیا اللہ کی راہ میں, اور 72 سر پیش کرنے کے باوجود بھی کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کے جمال کے علاوہ، اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یقین مانیے، جب اس کا ودا دیکھیے، جو ودا ہو کے جا رہا ہے گھر سے، ودا ہوتے ہوئے اپنی ماں کے قدموں کو چوم رہا ہے، اپنے باپ کے قدموں کو چوم رہا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو شہید کی مجلس ترحیم میں آ کر روتا دیکھا گیا ہے، جو جن کے آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے۔ خود انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلدی، ہم کو رونا نہیں آتا، لیکن اس مظلومانہ، اس شہید کی مظلومانہ شہادت نے ہم کو رولا دیا، رولا دیا۔ ہمارا سلام ہو، ہم وہاں تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہیں دیار غیر سے اس شہید کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا سلام اس شہید کی خدمت میں پہنچا دے، پروردگار، اور اس شہید کا شمار۔ اور کہتا یہ ہے کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں دو مرتبہ شہید ہوں، ایک امام زمانہ کے ظہور سے پہلے، ایک امام زمانہ کے ظہور کے بعد۔ پتہ نہیں ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ میں دو مرتبہ شہید ہوں، ایک ظہور سے پہلے شہید ہو جاؤں اور ایک ظہور کے بعد شہید ہو جاؤں۔ یہ سر کٹانے کا جذبہ، ان فتنوں سے یہ چراغ جو سید الشہداء نے جلایا ہے، ان فتنوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، یہ فتنوں کی ہوائیں اس چراغ کو بجھانے والی نہیں، بجھا نہیں سکتی، قیام قیامت تک نہیں بجھا سکتی۔ جب تک ایسے جیالے موجود ہیں، سید الشہداء کا جلایا ہوا چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ اور سید الشہداء نے شب عاشور بھی چراغ جلا دیا تھا، جلا کر کہا کہ میں حسین تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چراغ میں بجھا رہا ہوں، تم چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں یہ چراغ بجھا دے رہا ہوں، تم یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، اور ممکن ہو تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، یہ پیچھے پہاڑی ہے اور اندھیرا ہے، دشمن تم تک نہیں پہنچے گا، کوفے تک تمہیں پہنچانے کی ضمانت میں لیتا ہوں، چلے جاؤ، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن پھر جب چراغ روشن ہوا، پھر جب دوبارہ چراغ جلایا گیا، دیکھا کہ ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس جگہ سے اٹھا ہو، بلکہ جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو کہنے والے نے یہ کہا کہ اے حسین، 1000 مرتبہ ہمیں مار دیا جائے اور 1000 مرتبہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اور 1000 مرتبہ ہمارے لاش کی راکھ کو فضا میں بکھرا دیا جائے، تب بھی آپ کی نصرت سے ہم ہاتھ اٹھانے والے نہیں، تب بھی آپ کی نصرت سے ہم ہاتھ اٹھانے والے۔ یہ تو چاہنے والے تھے، لیکن جو بیٹھے رہنے والے تھے، وہ مکے میں بیٹھے رہے، وہ مدینے میں بیٹھے رہے، وہ کوفے میں بیٹھے رہے، وہ بصرے میں بیٹھے رہے، اور اللہ نے ان پر اتمام، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی آگے نہیں بڑھتا تو اللہ ایسوں کو میدان میں لاتا جو اپنے پیروں سے چل کر مقتل میں آتے۔ تم جو گھر میں بیٹھے رہنے والے ہیں، تمہیں گھر میں بیٹھنا ہی نصیب ہو جائے، اللہ ان لوگوں کو لاتا ہے۔ زہیر قین جو بظاہر تیسرے خلیفہ کے ماننے والے تھے، عثمانی شیعہ تھے، اور پوری کوشش مکے سے نکلنے کے بعد سے زہیر قین کی یہ تھی کہ حسین سے آمنا سامنا نہ ہو، کیونکہ حسین سے آمنا سامنا ہوگا، حسین اپنی بات میرے سامنے رکھیں گے اور میں حسین کی بات کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ کوشش یہ کرتے زہیر قین کہ جہاں حسین کا قائمہ لگے، اپنا قائمہ فاصلے پر دور کہیں نصب کریں تاکہ حسین سے آمنا سامنا نہ ہو۔ لیکن ایک منزل وہ آئی کہ سید الشہداء، اپنا قائمہ سید الشہداء نے زہیر کے خیمے کے پاس نصب کیا، اپنے قاصد کو بھیجا، بھیج کر کہا کہ زہیر کو میرے پاس بلا لاؤ۔ قاصد زہیر کے پاس گیا، جب زہیر کے پاس قاصد پہنچا تو زہیر کھانا کھا رہے تھے، اور جیسے ہی قاصد نے یہ کہا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، حسین آپ کو طلب فرما رہے ہیں، زہیر کا ہاتھ رک گیا کہ جس بات سے بچنا چاہ رہا تھا وہی بات درپیش ہو گئی۔ جیسے ہی خیمے میں مردانہ خیمے میں سناٹا ہوا، زنانے خیمے سے زہیر کی زوجہ باہر آئی، آ کر کہا کہ زہیر یہ قاصد کس کا ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا قاصد ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین مجھے بلا رہے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ زہیر خاموش ہو گیا، کہا کہ اگر تم نہیں جاتے حسین کے بلانے پر تو میں چلی جاتی ہوں۔ زوجہ کے غیرت دلانے پر زہیر، جو حسین کا ماننے والا بھی نہیں تھا، حسین سے کترا رہا تھا، جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب جو گئے زہیر سید الشہداء کے خیمے میں، جب جا رہے تھے تو چہرہ اترا ہوا تھا، لیکن جب سید الشہداء کے خیمے سے واپس آئے تو زہیر کا چہرہ نکھرا ہوا ہے، اور تاریخوں میں یہ بات درج نہیں ہے کہ حسین نے زہیر سے کیا کہا۔ حسین کے خیمے میں جب زہیر گئے، حسین میں اور زہیر میں جو بات ہوئی تاریخوں میں وہ بات درج نہیں ہے کہ حسین نے زہیر سے کیا کہا ہوگا، لیکن جو بھی کہا ہوگا، زہیر واپس آئے اپنی زوجہ کے پاس، کہا کہ اے مومنہ، اب جو راستہ میں انتخاب کرنے جا رہا ہوں وہ مصیبت اور مصائب والا راستہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس مصیبت اور مصائب والے راستے میں تو میری شریک ہو، میں چاہتا ہوں کہ تو کوفہ چلی جائے اور کوفے میں تو سکون کی زندگی گزارے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور یہ جائیداد جو میری ہے کوفے میں وہ میں تیرے نام کرتا ہوں۔ زوجہ کو رخصت کیا، رخصت کر کے سید الشہداء کے ساتھ ہو گئے، اور زہیر ان لوگوں میں سے ہے جو سید الشہداء کے سرداروں میں شامل ہیں۔ سید الشہداء نے جن کو سردار مقرر کیا ان میں سے ایک ہے، اور ولی خدا کے لیے سخت کیا ہے؟ ولی خدا کے لیے سخت سرداروں کی شہادت ہے۔ جب سردار شہید ہوتا تو ولی خدا کی زبان سے یہ نکلتا، الان انکسر ظہری، تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی، تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ زہیر شہید ہو گئے، واقعہ کربلا گزر گیا۔ جب زہیر شہید ہو گئے اور یہ خبر کوفہ پہنچی زہیر کی زوجہ کے پاس، تو زوجہ نے اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ اے غلام، میں نے سنا ہے کہ کربلا میں سب شہید کر دیے گئے، نواسۂ رسول بھی شہید کر دیے گئے، اور ان کے ساتھی بھی شہید کر دیے گئے، اور ان کے ساتھ زہیر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ نواسۂ رسول تو نواسۂ رسول ہے، امت نے یقیناً ان کو کفن دے کر احترام کے ساتھ ان کے جنازے پر نماز پڑھ کر دفنا دیا ہوگا، لیکن میرا زہیر غریب الوطن ہے، زہیر کو کوئی جانتا نہیں ہے، اے غلام جا، یہ کفن لے جا، لے جا کر کربلا کے میدان میں زہیر کو کفن دے دے، ممکن ہو تو زہیر پر نماز پڑھ کر زہیر کے جنازے کو دفنا کر واپس آنا۔ اب جو غلام چلا کربلا کے میدان میں، چلا اور واپس آیا، دیکھا کہ کفن واپس لے کر آیا ہے، زوجہ نے پوچھا کہ اے غلام، میں نے تو تجھے بھیجا تھا زہیر کو کفن دینے کے لیے، یہ کفن واپس لے کر کیوں آ گیا؟ کہا کہ بی بی کیا بیان کروں کہ جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ حسین کا لاشا عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا گیا ہوگا، جب میں کربلا پہنچا تو کیا دیکھا کہ حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، نہ صرف بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، حسین کے لاشے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان موجود ہیں۔ تو مجھے شرم محسوس ہوئی کہ رسول کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے اور میں زہیر کو کفن دوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بخزائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ اس ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ اس شہید کے درجات عالی ہیں، تو متعالی فرما۔ پروردگارہ مدافعان حرم کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ شہید کی زوجہ کا جو حوصلہ ہے پروردگارہ ایسا حوصلہ تمام خواتین کو عطا فرما، پروردگارہ شہید کے والدین کا جو حوصلہ ہے پروردگارہ ایسا حوصلہ تمام والدین کو عطا فرما، پروردگارہ ہمیں پیغام شہید لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل داعش القاعدہ طالبان لشکر جنگوی آل سعود ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما، پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما، جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما، آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ شہید بزرگوار شہید محسن حججی کے روح کے لیے ارسال فرما دیں۔